نتنیاہو کی آشتی کی فریاد، کیری سے مدد کا مطالبہ، الرائی الیوم لندن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جب منگل کے روز کہا کہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے انہیں فون کر کے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کی ثالثی کی درخواست کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آشتی کا سفید پرچم بلند کر دیا ہے اور اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں کہ انہیں اپنی وحشیانہ جارحیت میں چھوٹی یا بڑی کسی قسم کی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ نتنیاہو امریکہ کی پناہ میں گئے ہیں تو انہوں نے درحقیقت بڑی ذلت اٹھائی ہے اور اپنا تکبر اور غرور انہیں چھوڑنا پڑا ہے، اور اس کی وجہ غزہ پٹی کے جانبازوں کی شجاعت اور استقامت ہے جنہوں نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور اپنی جدید دفاعی صنعت کا بھی مظاہرہ کیا۔
نتنیاہو نے اس سے ایک دن پہلے زمینی حملے کا دائرہ وسیع تر کرنے کی دھمکی دی تھی اور غزہ پٹی پر بمباری اور گولہ باری کروا کے 10 بچوں سمیت متعدد شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا تھا، لیکن اب انہیں یہ حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ اس جنگ میں شکست ہی ان کا مقدر بنے گی۔ نتنیاہو سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ آسان ہوگی اور وہ فضائی حملے کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کا قتل عام کریں گے اور پھر عرب ممالک امن کی باتیں شروع کر کے جنگ بندی کروا دیں گے، لیکن عرب اسرائیل جنگ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ مزاحمتی تنظیموں نے جنگ بندی کی تجویز کو ٹھکرا دیا اور اس کے لیے غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کرنے کی شرط رکھی ہے۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ پوری فلسطینی قوم مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ فلسطینیوں نے اپنی بے مثال صلاحیتوں سے جو سرنگیں بنائی ہیں وہ اسی طرح باقی رہیں گی اور صہیونی بستیوں پر فلسطینی راکٹوں کی برسات ہوتی رہے گی، لیکن ڈر عرب حکام کی ساز باز سے ہے جو مزاحمت کی ثقافت سے خائف رہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نتنیاہو کے بعد وہ بھی آشتی کا پرچم بلند کریں گے اور اسی جان کیری سے مدد مانگیں گے جنہیں وہ کل تک گالیاں دے رہے تھے۔
ثالثی کے دعوے دار عرب حکام گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران جب اسرائیلی جارحیت اپنے عروج پر تھی بالکل خاموش رہے اور یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ نتنیاہو کو شاید فتح مل جائے اور غزہ کے عوام سفید پرچم بلند کریں۔ اس دوران اگر انہوں نے کوئی بیان دیا تو وہ کفر پر مبنی بیان تھا، جیسا کہ ہم نے سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی فیصل کے منہ سے سنا۔ نتنیاہو نے اپنے فوجیوں اور کمانڈروں کی لاشیں گرتے دیکھ کر بڑے ذلت آمیز انداز میں اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی ہے۔ جب فلسطین کے مرد اپنے بچوں کے جنازے اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد مزاحمتی محاذ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے غزہ کے جانبازوں کا جنہوں نے اس طرح قوم کا وقار بحال کیا اور استقامت اور پائیداری کی عظیم مثال قائم کی اور اپنی قوت ارادی کا لوہا منوایا ہے۔ نتنیاہو اور یالون کو بہت کڑوا سبق حاصل ہوا ہے، لہذا وہ آئندہ غزہ کے خلاف کسی بھی جارحیت سے قبل 1000 بار سوچیں گے۔ موقع عید کا اور خیال ان کا، عالمی سہارا ہندوستان۔
عید خوشیوں کا تہوار ہے، بچے جوان بوڑھے خواتین و مرد سب عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں جن پر روزے فرض ہیں اور اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، جن پر فطرہ نکلنا فرض ہے اور اس فرض کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن پر روزے فرض ہیں مگر وہ اس لیے روزہ نہ رکھ سکے کہ ان کے علاقے اور ملک کے حالات تشدد سے متاثرہ تھے اور اب اس لیے عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے کہ ان کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ کچھ اپنوں نے آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا اور کچھ اپنے بچھڑ گئے ہیں۔ کیا ان کا بھی ان لوگوں کو خیال ہے جو پر امن ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ تشدد کے ماحول میں خوشیاں منانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ پہلی عید نہیں ہوگی جو پرتشدد ماحول میں منائی گئی، جیسے صومالیہ، ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو اور سوڈان کے مسلمان ہیں جو 2-4 برس نہیں بلکہ پچھلی 1.5 سے زیادہ عرصے سے تشدد کے ماحول میں عید منانے پر مجبور ہیں۔ ان کی عید کیا ہوگی، کیسی ہوگی، یہ نہ تو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ سمجھانے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عید کے موقع پر دنیا کے وہ لیڈر جو مذہب و نسل سے انسانی فلاح و بہبود میں یقین رکھتے ہیں اس بات کا تہیہ کریں کہ ان ملکوں میں امن بحال کریں گے اور بحالی امن کے لیے تشدد کے جواز کو ختم کریں گے۔ کئی عرب ملکوں مثلا لیبیا اور مصر میں جاری لڑائی مذکورہ ممالک میں جاری لڑائی سے مختلف ہے۔ ان ملکوں میں ڈکٹیٹروں کو ہٹانے اور جمہوریت بحال کرنے کے نام پر عوام نے مظاہروں کا آغاز کیا تھا، لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے مظاہرے عوام پر ہی بھاری پڑے ہیں۔
پچھلے کئی دنوں سے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، گھروں کی تباہی اور انسانی جانوں کے اتلاف کا سلسلہ جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پرامن علاقے کے لوگ ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچیں جن سے عید کی خوشیاں منانے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ رمضان بھوکے اور پیاسے رہ کر دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے، تو عید یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ خوشیاں مل بانٹ کر منائیں۔ تنہا نہ منائیں اور مل بانٹ کر خوشیاں منانے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جائے، ان کی بہبود کے لیے بھی کچھ کیا جائے جنہیں حالات نے خوشیوں سے محروم کر دیا ہے۔ جو یہ تو جانتے ہیں کہ عید خوشیوں کا تہوار ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ عید کی خوشی کیسی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی تصویر، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تسلسل سے جاری رہنے والے بحران کا اصل سبب کیا ہے؟ تسلسل سے تین انتخابات منعقد ہو جانے کے باوجود ملک میں فوجی مداخلت اور سیاسی حکومت کے خاتمے کے خدشات کیوں ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب واضح ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں امریکہ اور اس کے زیر اثر بیرونی ممالک کی مداخلت بڑھ چکی ہے۔ این آر او کے متنازع معاہدے نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ پھر سابق فوجی عامر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی سبکدوشی امریکی سرپرستی میں بین الاقوامی معاہدے کا نتیجہ تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی جلا وطنی ختم ہی نہ ہوتی۔ یہ دونوں جماعتیں ملک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہیں، لیکن عوامی حمایت رکھنے کے باوجود غیر مقبول فوجی عامر کی مزاحمت نہیں کر سکتی۔ سابق فوجی عامر نے دعویٰ کیا کہ دونوں سابق وزراء اعظم ملک میں واپس نہیں آ سکتے، انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، میں حقیقی جمہوریت قائم کروں گا، اور اس نے اپنے اعلان پر عمل کیا۔ لیکن جب عالمی قوتوں اور طاقتوں کو پاکستانی عوام کی رائے عامہ کو قابو میں کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کی ضرورت پڑ گئی تو طاقتور فوجی عامر سبکدوش ہو گیا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باری مقرر ہو گئی۔ یہ سیاسی کھیل اتنا وحشی اور شفاف ہے کہ اس معاہدے کی ایک فریق اور اہم کردار بینظیر بھٹو کی جان لے لی گئی، لیکن آج تک بینظیر بھٹو کے وارثوں میں اتنی جرات نہیں ہوئی کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کی رہنما کے خون کا ذمہ دار کون ہے۔
اب میاں نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے۔ یہ حکومت بھی اس معاہدے کا تسلسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے منتخب حکومتوں نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی فوجی آمریت کے ورثے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی حکومت کا سب سے اصل ورثہ امریکی حکم پر وار اینڈ ٹیرر میں شمولیت ہے۔ اس جنگ میں شرکت نے عملاً پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے شہریوں کے حقوق پامال کر دیے ہیں۔ آزادی غلامی میں بدل گئی۔ اپنے ہی شہریوں پر فوج کشی کو دشمن سے جنگ قرار دے دیا گیا۔ ایک ٹیلی فون پر پاکستان کی آزادی و خود مختاری سے دست برداری کا فیصلہ کرنے والے فوجی عامر نے اپنی ہی قوم کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
جو ظلم اس دوران روا رکھا گیا ہے، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں لاپتہ افراد کے مقدمات کی تفصیلات اور عدلیہ کے فاضل ججوں کے تبصرے دیکھ لیے جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ملک میں پولیس اسٹیٹ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں نے لاقانونیت کو قانون بنا دیا ہے۔ ہماری مراد تحفظ پاکستان بل کے متنازع قانون کی منظوری ہے، جس کے تحت ہر شہری کے آزاد اور زندہ رہنے کا حق حکمرانوں اور ان کی انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ ہے پاکستان میں جمہوریت کی حقیقی تصویر۔ سی سی کے اتحادی دیکھ نہیں سکتے ایشیا ٹائمز تھائی لینڈ۔
عالمی میڈیا میں ایسے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ مصر میں حال ہی میں اقتدار سنبھالنے والے عبدالفتح سیسی مصر اور مشرق وسطی کے مستقبل پر کیسا اثر ڈالیں گے؟ کیا وہ مصر کو امن کا ساحل بنا دیں گے، یا وہ بھی انہیں فوجی حکمرانوں کی مانند ثابت ہوں گے جنہوں نے مشرق وسطی کے بحران میں اور بھی ہوا دی؟ امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل جیسے السی سی کے حامیوں کے لیے اس سوال کا جواب خاص دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہوگا۔ اگر ان سے اندازے کی غلطی ہوئی تو آگے چل کر اس کا نقصان کسے اٹھانا پڑے گا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ السی سی کے بیانوں اور اقدامات کا جائزہ لیا جائے۔ السی سی خود کو مصری قوم کا نجات دہندہ قرار دیتے ہیں اور ملک میں آزادی، مساوات، فلاح و بہبود اور استحکام لانے کے وعدے کر رہے ہیں۔ مصر جس ملک کی قیادت کر رہے ہیں، وہاں آبادی کا 20% حصہ جھوپڑیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور بڑی تعداد ایسی عمارتوں میں رہتی ہے جن کا منہدم ہو جانے کا خطرہ ہے۔
جن ممالک نے سی سی کی مالی مدد کی، انہیں یہ توقع ہے کہ وہ مصر کو سرمایہ داری کی جنت بنا دیں گے، جہاں سرمایہ دارانہ معیشت پر حکومت کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصر میں معیشت فوج کے ہاتھوں میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مصری عوام میں یا تو السی سی کے حامی ہیں یا ان کے دشمن۔ سی سی کی مخالفت کرنے والوں کو دہشت گرد اور ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ اخوان المسلمین پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ سابق صدارتی امیدوار محمد البرادری کو بھی دہشت گرد اور غدار قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ السی سی کا اقتدار جمہوریت کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، اور تشدد سے تشدد ہی پیدا ہوتا ہے۔ السی سی اپنے فیصلوں میں کوئی تبدیلی کرنے کے عادی نہیں، اور کسی بھی طرح کی نرمی کو وہ اپنی کمزوری تصور کرتے ہیں۔ السی سی حسنی مبارک کے زمانے کے عہدیداروں سے مختلف امور میں بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ ملک میں ایک پارلیمنٹ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کا رول بس اتنا ہی ہوگا کہ وہ السی سی کے فیصلوں پر مہر تائید لگا دی جائے۔ ملک میں دہشت گردی مخالف مہم کے تحت السی سی کو کسی بھی شخص اور گروہ کے خلاف طاقت کے استعمال کا حق دے دیا گیا ہے۔
عبدالفتح سیسی نے جو روش اختیار کی ہے، اس سے ملک کے سیاسی ادارے کمزور ہو رہے ہیں، اور تمام اداروں پر پورا کنٹرول السی سی کا ہی ہے۔ مصری عوام کا پولرائزیشن ہو گیا ہے، اور کسی بہتری کی امید معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں بد امنی لگاتار بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ السی سی کیسے مصر کو مشرق وسطی میں امن و استحکام کا گہوارہ بنائیں گے۔ حالات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ گویا مصر میں سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے ایک اور صدام حسین وجود میں آ رہا ہے۔ بہرحال السی سی کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، دونوں ہی صورتوں میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ جاری رکھنے پر عراقیوں کی تاکید. اردو ریڈیو تہران.
عراق سے ملنے والی خبروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراقی حکام اور عوام دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں. عراق کے وزیراعظم نوری مالکی نے منگل کے روز تمام سیاسی جماعتوں سے اپنے باہمی اختلافات کو دور کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آج کئی فریق عراق کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بنا پر سب کو چاہیے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کی حمایت و مدد کریں تاکہ تمام بے گھر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں. نوری مالکی کا کہنا تھا کہ باسی اور داعشی دہشت گردوں کے وحشیانہ حملوں نے عراق کی ارضی سالمیت، قدیم میراث اور سماجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حساس صورتحال میں ملک کو وحدت، یکجہتی اور قومی مفادات پر گروہی اور جماعتی مفادات کو ترجیح دینے سے بچنے کی ضرورت ہے.
عراق کے صدر نے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کو اپنی ترجیحات میں سے قرار دیا. فواد معصوم نے عید الفطر کی مناسبت سے اپنی تقریر میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں عراقی عوام کے عزم و ارادہ اور ایمان کی تعریف کی اور کہا کہ ملک کی نئی حکومت عوام کی استقامت و پائیداری اور صبر کے ساتھ باسی اور داعشی دہشت گردوں کے جرائم کا پوری بہادری اور قوت کے ساتھ مقابلہ جاری رکھے گی. دریاسنا موصولہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ عراقی عوام دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو پوری طرح آمادہ کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے مختلف قسم کے اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں عراق میں تکفیری دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد کمانڈرز کے نام سے ایک گروپ قائم کیا گیا ہے.
آزاد کمانڈرز گروپ کی کونسل کے ایک رکن عبد المجید بعاج نے کہا ہے کہ یہ گروپ داعش کے بے شمار غیر انسانی اقدامات اور مسلم حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو شہید کے جانے کے رد عمل میں قائم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گروپ مسلم داعش کے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو نشانہ بنائے گا. عراقی حکام کی جانب سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پر تاکید کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے خلاف عراقی فوج اور عوامی فورسز کی کامیابیوں کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں عراقی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی بغداد میں داعش کے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر عراقی فضائیہ کے حملے میں 200 دہشت گرد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں.